الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبی کا خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ تاریخ نزول قرآن کے عنوان سے مختلف موضوعات پر ہم گزشتہ 10 یا 11 دروس کے اندر مختلف پہلو پر گفتگو کر چکے ہیں، فضائل پر بھی گفتگو ہوئی ہے، آیات کے داخلی ترتیب، سورتوں کے باہمی ربط، سورتوں کے اسماء، نزول کی کیفیات، دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کریم کو منضبط اور مرتب کرنے کا وہ سارا اہتمام، دور صدیق اکبر کے مختصر حالات اور قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی خدمات، اور پھر اسی تسلسل کے ساتھ اس امت مرحومہ کو ایک عظیم فضیلت حفظ قرآن کی نصیب ہونا، یہ دیگر ابواب ہم آپ کی خدمت میں رفتہ رفتہ پے در پہ پیش کر رہے تھے، اور اب ہم ان تمام باتوں کو جو اپنی اس گفتگو کا جو آج ہم کر رہے ہیں اور کل ہم نے شروع کی تھی، یہ سب اس کی بنیادیں تھیں، اور آپ کے دماغ کو اور آپ کی طبیعت کو اس طرف راغب کرنا تھا، جو اصل مقصد تھا وہ آج سے اور کل سے شروع ہوا ہے۔ وہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کی ضرورت اور اس کی شرائط کے تحت اس امت کو جہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ نعمت عطا فرمائی، وہیں پر بدقسمتی یہ رہی کہ اتحاد و اتفاق اور سواد اعظم کی جو وحدت تھی اس سے دامن چھڑایا گیا، جس کی بنا پر سینکڑوں فرقے سامنے نمودار ہوئے، اور وہ بنیاد کہاں سے غلطی پر ہوئی ہے اور کہاں سے غلطی لگتی ہے اس کو آپ کی خدمت میں میں نے پیش کرنا ہے، اور گزشتہ کل بھی میں نے آپ کی خدمت کے اندر اس کا تھوڑا سا ایک تفسیری خلاصہ پیش کیا تھا۔ قرآن کی تفسیر میں کن شرائط کی ضرورت ہوتی ہے، کن ضابطوں کی ضرورت ہوتی ہے، کن اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بہت انتہائی اہم ترین موضوع ہے. قرآن کے عربی کلمات کو اپنی اپنی مادری زبانوں میں منتقل کرنے کا قاعدہ کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، کن چیزوں کے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہدایت کی بجائے گمراہی مل جائے گی اور صراط مستقیم کی بجائے جہنم کی طرف بندہ چلا جائے گا. تو ان شرائط کی پابندی کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہ آج کے دور میں کسی نے نکالی ہے، وہ زبان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ان تمام چیزوں کا احتیاط اور ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا گیا تھا. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں تفسیر کے اندر جو غلطی لگنے کی بنا پر، اب میں آگے میرے سامنے اس وقت کئی ترجمے ہیں، سعودی عرب کا بھی ترجمہ موجود ہے اور مودودی کا ترجمہ بھی موجود ہے جو میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، کہ تفسیر کے اندر دو چیزوں کی خاص ضرورت ہوتی ہے. ایک تو آپ قرآن کا جو متن ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کبھی غلطی ترجمے ہی میں لگ جاتی ہے اور جہاں سے بنیاد کھڑی کی ہے وہیں سے فساد شروع ہو جاتا ہے. ترجمہ کرنے میں احتیاط، سامنے ذات کون سی ہے، معاملات کس اعتبار سے ہیں، اس میں غلطی لگتی ہے تو سارا نظام آگے مرتب جو ہوگا اس ترجمے پر احکام مرتب ہوں گے تو وہ خود بخود خراب ہو جاتے ہیں. کبھی یوں ہوتا ہے کہ ترجمہ درست کر جاتے ہیں لیکن اس سے مراد جو حاصل کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ایک قرآن کریم میں، میں آگے آئے گا انشاءاللہ سارا سلسلہ، قرآن کریم میں ایک بات کو کئی جگہوں پر بیان کیا گیا، پہلے پارے میں ذکر کیا گیا تو دوسرے الفاظ تھے، چوتھے پانچویں پارے کے اندر تھوڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا. تو پھر جب تفسیر کی جاتی ہے تو جو اس آیت کی ہم تفسیر کرتے ہیں تو لازم یہ آتا ہے کہ یہ کہاں کہاں پر پہلے آئی ہے، ان تمام کو سامنے رکھا جاتا ہے، تین جگہ پر آئی ہے یہی بات، چار جگہ پر آئی ہے یہی بات. اور یہ خدا کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام تو نہیں کہ جس میں ادھر کچھ کہہ رہا ادھر کچھ کہہ رہا اختلاف ہو، قرآن اختلاف سے بھی پاک ہے. تو ایک ہی مضمون اور ایک ہی مقصد کی بات اگر قرآن میں چار پانچ چھ آٹھ دو ایک جتنی جگہ پر بھی آتی تو سامنے رکھا جاتا ہے. اور اب ہمارے سامنے مثال کے طور پر ہم سورہ بقرہ کی کسی ایک آیت کی تفسیر کر رہے ہیں اور وہی آیت کا مضمون سورہ آل عمران میں بھی آیا تھا، سورہ عنکبوت میں بھی آیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو ہم اس سورہ بقرہ کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے ادھر سے ہی نہیں گزریں گے بلکہ قرآن میں یہ جہاں جہاں پر آیا ہے ان تمام آیتوں کو سامنے رکھیں گے اور غور کریں گے یہاں پر لفظ کیوں کم ہوئے وہاں زیادہ کیوں ہوئے، اور ان تمام کو سمجھنے کے بعد ایک اس کا مراد لیا جائے گا تاکہ وہ سورہ بقرہ کے ترجمے پر فٹ آ رہا ہو اور سورہ عنکبوت پر بھی فٹ آ رہا ہو. یہ نہیں کہ یہاں پر ایک ترجمہ کر رہے ہوں اور آگے جا کے خود پھنس جائیں کہ جناب وہاں پر تو مضمون دوسرا تھا. تو یہ ایک بنیادی چیز اس کے اندر گویا کہ پیدا ہوتی ہے ترجمے کے ساتھ. میں نے عرض کیا کہ تفسیر میں دو چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا، ایک ترجمہ صحیح ہو جائے، اور غلطی ہو اگر ترجمہ غلط ہو جائے تو پھر پورا نظام ہی غلط ہوگا، کیونکہ جب سمجھ ہی غلط رہے، لفظ کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہیں تو اس کے آگے مضامین بھی غلط ہوں گے. کبھی یوں ہوتا ہے کہ ترجمہ درست ہوتا ہے لیکن اس کا مفہوم سمجھنے میں غلطی لگتی ہے، ترجمہ لفظ بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے، ترجمہ سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن ترجمے کے اعتبار سے اس کو سامنے پیش کرنا اس کا مفہوم کیا ہوگا، اس کا مقصد کیا ہوگا. مثال کے طور پر میں اگر بہت نیچے اتر کے ایک مثال آپ کو دوں، روٹی، لفظ روٹی میں نے تلفظ کے طور پر آپ کو کہا، ٹھیک ہے، اب اس کا کوئی مفہوم تو ضرور ہے. اس کا مفہوم یہ کرنا کہ گندگی میں پڑی ہوئی چیز، ڈسٹ بین یا کچرے کے ڈبے میں رکھی ہوئی چیز کو روٹی کہتے ہیں، تو لفظ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن مفہوم اس کا غلط لے رہے ہیں آپ. تو کبھی یوں ہوتا ہے کہ لفظ کا ترجمہ درست کر لیا جاتا ہے لیکن اس کے مراد اور مفہوم کو بدلنے کی بنا پر سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. اس لیے کل میں نے اس کو ضابطے کے طور پر بیان کرنے کے لیے اسلام کی بہت قداور شخصیت، ساتویں صدی ہجری کی بہت قداور شخصیت حضور سیدنا میر سید شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التعریفات سے ایک مضبوط تعریف میں نے آپ کے سامنے تفسیر کی پیش کی تھی جو انہوں نے قاعدہ بنایا ہے، میں اسی کو سہارا بنا کر پھر آگے کی طرف روانہ ہو رہا ہوں. آپ نے فرمایا تھا کہ تفسیر کا اصل معنی جو ہے، تفسیر فی الاصل هو الکشف والاظہار، قرآن کی تفسیر کا معنی ہوتا ہے کھل جانا، ظاہر ہو جانا، چھپے ہوئے معنی کو واضح کر دینا، یہ ہے تفسیر. اور شریعت نے اس کو کس معنی میں لیا ہے، کیونکہ تفسیر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا عربی لغت کے اندر عربی لب اللہجے کے اندر کھلنا ظاہر ہونے میں تو آتا ہے، لیکن قرآن نے جب یہ عربی زبان کو استعمال کیا ہے تو قرآن پھر اس کا اپنا خود کا ایک معنی رکھتا ہے. تو شریعت نے اس کا معنی کیا کیا ہے؟ تو شریعت نے قرآن، شریعت نے تفسیر کا معنی یہ کیا ہے، توضیح معنی الآیہ، کہ آیات کے معنی کی وضاحت کرنا، کس طرح کرنا، بیٹھ جانا بس اور شروع کر دینا. آگے سید صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، وشانہا وقصتہا، یعنی معنی کی لفظ کی وضاحت ہوگی، پہلے شان نزول کو دیکھا جائے گا، یہ آیت کس وجہ سے اتری تھی، پھر اس قصے پر توجہ کی جائے گی، والسبب، اور اس کے علت اور مقصد کو دیکھا جائے گا کہ یہ چیز منع کیوں کی گئی ہے. الذی نزلت فی، کہ جس کی وجہ سے آیت کو نازل کیا گیا، باللفظ یدل علی دلالت الظاہرہ، اور فرمایا کہ پھر جو آیت بالکل ان تمام چیزوں کو، شان نزول کو دیکھتے ہوئے، قصے کو دیکھتے ہوئے، آسان الفاظ میں بیان کرنا کہ جو آیت پر بالکل واضح طور پر دلالت کرے آپ کی، وہ تفسیر، یہ تفسیری معنی کہلاتا ہے. تو آیات کو کھولنے کے لیے تین ضابطے ذکر کیے، شان نزول، قصہ اور سبب، یہ سپورٹ دیتا ہے، سمجھ پیدا کرتا ہے آیت کو سمجھنے کے لیے. وہ جس سبب کی وجہ سے وہ بات کو ناجائز یا حلال کیا گیا ہے، وہ اگر کہیں اور بھی موجود ہے تو اس آیتوں کے بھی اسباب دیکھے جائیں گے، تاکہ ان تمام کے ساتھ اگر ایک مضمون ہے تو ایک ترجمہ کیا جائے گا، اور الگ مضمون ہے تو پھر ترجمے اور تفسیر کے اندر ایک ایسی قید لگائی جائے گی جو اس کے سبب کو اور اس کے سبب کو ہٹا دے اور الگ الگ کر دے. جس طرح یہ وہابی قرآن کی آیتیں جو کافروں کی مذمت میں اتری اس کو اٹھا کر جو اولیاء پر لے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ سبب اور علت اور شان نزول کو ملحوظ نہیں رکھتے اور تفسیر بھی رائے کرتے ہیں. اس لیے قرآن میں کبھی کبھی بگاڑا آپ کو نظر آ جائے گا بظاہر، کہ جناب ایک طرف کہا گیا کہ علم غیب ہے، ایک طرف کہا گیا نہیں ہے، ایک طرف کہہ دیا گیا کہ کسی سے مدد مانگو، ایک کہہ دیا کہ مانگ لیا کرو. تو یہ جو ٹکراؤ بظاہر یہ لوگ پیش کرتے ہیں اور ان کی تفسیریں، ان کی کتابوں کو پڑھ کر ایک عام شخص کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان شرائط اور ضابطوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جن سے آیات کو سمجھا جاتا ہے. تو لہذا تفسیر کے اندر حضرت امیر سید شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ذکر فرمائی وہ یہی تھی کہ اس کی شان نزول، یعنی اصطلاح شرع میں آیات کے معنی کی توضیح، اس کی شان نزول اور اس کا قصہ ایسے آسان الفاظ میں بیان کرنا جو آیت پر بالکل واضح دلالت کرے، وہ ہے تفسیر. اس کے بعد میں نے تاویل کا بھی ایک معنی آپ کی خدمت کے اندر ذکر کیا تھا، خیر، اور وہ بڑا علماء نے لکھا ہے کہ تاویل اور تفسیر کیا یہ مترادف ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے. تو اکثر علماء نے کہا اس میں ایک باری فرق ہوتا ہے، اور باری فرق یہ ہوتا ہے کہ تاویل کے اندر اس بات کا اہتمام ضرور کیا جاتا ہے کہ لفظ کا جو ظاہری معنی ہے اس سے ہٹ کر ایک ایسا معنی نکالا جائے جس کی گنجائش اس لفظ کے اندر موجود ہو، اور وہ معنی قرآن و سنت سے متصادم بھی نہ ہوتا ہو، ٹکراتا بھی نہ ہو، تو وہ تاویل ہے. مثال کے طور پر آیت کا ایک ظاہری معنی ہے، جس طرح کہ میں نے کل پیش کیا تھا، امام جرجانی علیہ رحمت فرماتے ہیں مثلو یخرج الحی من المیت، کہ زندے سے اللہ رب العالمین مردے کو نکالتا ہے. تو زندے سے مردے کو نکالنا، یہاں پر ایک تعبیر یہ کی گئی ہے کہ جس طرح کے پرندے سے انڈے کو نکالنا، اس کا ایک ظاہری معنی ہے. لیکن ایک خفی معنی اس کا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے عالم میں سے جاہل کو نکالنا، مومن میں سے کافر کو نکالنا، کافر میں سے مومن کو نکالنا. تو یہ لفظ ظاہر کے ساتھ لفظ حی اور میت اس بات کی بھی وسعت اور گنجائش رکھتے ہیں کہ اس معنی کی طرف جایا جائے، اور حی اور میت کا معنی جہاں پرندے اور انڈے کے کرنا یہ قرآن کی آیت کا ظاہری مقصد ہے، وہی عالم اور جاہل کرنا، مومن اور کافر کرنا، یہ قرآن کے کسی آیت سے ٹکراؤ بھی نہیں ہے، اور حی اور میت کے اندر اتنی وسعت ہے کہ وہ اس معنی کو لے سکتا ہے. تو یہ اس کو تاویلی معنی کہا جاتا ہے کہ لفظ ظاہر سے ہٹ کر ایک معنی ایسا لیا جائے کہ جو لفظ کے اندر بھی گنجائش ہو کہ لفظ کو قبول کر سکے. اور دوسری قید یہ ہے کہ قرآن و سنت کا کوئی اور آیت اور حضور کا کوئی فرمان اس کو باطل نہ کر سکتا ہو. یہ دو باتیں، آگے چلتے ہیں آج کے درس کے لیے. تفسیر قرآن کی ضرورت اور اس کے شرائط جو ہمارا ٹاپک ہے، اس میں ہم آگے کی طرف آئے ہیں کہ تفسیر کی تعریف میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ قرآن کے جب کوئی تفسیر کی جائے گی تو شرح نزول کو ملحوظ رکھنے سے بندہ بہت بڑے خطرے سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک وجہ پتہ چل جاتی ہے کہ کس قوم سے خطاب ہو رہا تھا. اب یہ آیتیں بتوں کے اٹھا کر جو انبیاء پر چسپا کرتے ہیں، اگر یہ شرح نزول دیکھ لیتے تو ان کو پتا چل جاتا یہ خطاب صحابہ سے نہیں ہے، کافروں سے ہے، تو وہیں سے ان کی اصلاح ہو جاتی اور ان کے بڑوں کی چوری پکڑا جاتی. لیکن جناب نہیں، ایک تعصب اور ہٹ دھرمی ہے کہ اس کو ماننا ہی نہیں ہے. تو میں پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں تین ذات کو آپ نے حکم بنانا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید. ان کی محبت کو ہر پیر، ہر مولوی، ہر ولی، ہر درویش، ہر استاذ کے اوپر رکھنا ہے، میرے لیے بھی لازم، آپ پر بھی لازم، پھر آپ کسی کنارے پر پہنچ سکیں گے. آپ جب صداقت کی کسی چیز کو کسوٹی مانیں گے، آپ نے صداقت کی کسوٹی مولوی کو مان لیا تو اس سے خطا ہو سکتی ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے صداقت، اللہ رب العالمین کی محبت کو اور اس کی عظمت بالا کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، اور آپ معصوم ہیں، آپ سے گناہ نہیں ہو سکتا، اس بات کو جب آپ نے مان لیا، آپ کا نام محمد ہے جس کی بار بار حمد کی گئی، آپ میں عیب نہیں ہو سکتا، ان تماموں کو چیزوں کو جب آپ نے بنیاد بنا لی ہے، جس طرح کا میں نے گزشتہ تقریر میں سورہ کہف کے اعتراض پر انشاءاللہ نہ کہا تو دیوبندی اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نے انشاءاللہ نہ کہا اور وہی نہیں آئی، تو میں نے پیارے انداز میں سمجھایا کہ غلطی ان کو لگی ہے، اس میں بڑی حکمت تھی جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے اس کام کو جاری فرمایا. اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مناظرہ اگر کسی موضوع پر ہو، ہمارا یا ان کا مناظرہ ہو، پوری دنیا اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے، تو اس میں دونوں فریق کے نزدیک اگر وہ ذات مسلم ہے، آپ میری تعظیم نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں کہ آپ میرا ادب کریں، لیکن جس شخصیت، جس ذات اور جس طبقے اور جس درجے پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کو آپ بھی اپنے لیے محترم سمجھتے ہیں، میں بھی محترم سمجھتا ہوں، لہذا لب و لہجہ اس کے لیے درست ہونا چاہیے، اس کے لیے تعبیرات، تشریحات، نظریات جو اس طرح منسوب ہوں گے وہ اس کی شائن شان ہونے چاہیے. خدا کی قسم اگر دونوں جانب سے مناظر اس بات کا اہتمام کرے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اپنی تحقیق پر بھروسہ ہوتا ہے، اپنے معاملات پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی عزت، اس کی عظمت کے خلاف جملے جا رہے ہوں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ میں نیچے کیوں ہو جاؤں. لیکن اگر اللہ رب العالمین اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی عظمت اور بلندی اور پارسائی اور بزرگی کو ملحوظ رکھا جائے تو پھر مولوی خود خود ہٹ جاتے ہیں. جو کلمہ، جو ترجمہ، جو تفسیر ان کی عظمت، ان کی عصمت، اس کے مقام اور پارسائی کو بیان کرے گا اسی کو قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ ہم نے کلمہ اللہ اس کے رسول کا پڑھا ہے، کسی مولوی اور پیر کا نہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بولنا تو بڑا آسان ہے کہ اہل حدیث کے دو اصول قرآن اور اس کا رسول، یہ بولنا بہت آسان ہے، لیکن عملی زندگی میں اتر کر اس کو ثابت کرنا بڑی مشکل چیز ہے. میں نے گزشتہ رمضان میں چار درس یہاں پر پیش کیے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، یہ اجماع کے بھی منکر ہے، عظمت رسالت کے بھی منکر ہے، قرآن اللہ کی توحید کے بھی منکر ہے. یہ نیٹ پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اہل حدیث کے مذہب کی حقیقت پر میں نے پوری گفتگو کی ہے کہ اہل سنت کو حتف تان بنانے سے پہلے یہ اعتراض آپ کی طرف جاتا ہے. نعرے تو سب لگا لیتے ہیں، لیکن نعرہ لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس عمل کے قالب میں اترنا بہت بڑی بات ہے. تو لہذا ہم امام احمد رضا کے اس اصول کی طرف چلیں گے جو آپ نے اپنی آخری وصیت میں ذکر فرمایا کہ کسی کو اللہ کے رسول توہین کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو اپنے دل سے ایسے نکال کر پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. یہ ہمارا اصول ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے تناظر میں ہم بات کو سمجھتے ہیں. ابھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تفسیر قرآن کی ضرورت، اس کے شرائط، آئیے اب تفسیر قرآن کی ضرورت، شان نزول، قصہ، سبب. ٹھیک ہے، اب جو تفسیر کرنے کے بیٹھے گا وہ ان تین چیزوں کا خیال ضرور رکھے گا، شان نزول کیا ہے، قصہ کیا ہے، اور سبب کیا ہے. لیکن اسے خود کتنے علم میں مہارت حاصل ہونی چاہیے، یہ بنیادی چیز ہے، اسے خود کتنے بولیے مہارت حاصل ہونی چاہیے. اور اگر مہارت حاصل بھی ہو جائے، مہارت حاصل بھی ہو جائے تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے کہ اپنی تفسیر جس نے لکھ لی ہے وہ ان علوم میں، جس طرح امام سیوطی نے لکھا ہے کہ 15 کے قریب علوم ہیں جس میں اس کو مہارت ہونی چاہیے، مکمل مہارت تو ہے، 15 علوم میں مہارت بھی آ گئی. کیا جس کو مہارت آ گئی وہ تفسیر کر ڈالے، یا اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ مڑ کر دیکھے کہ جو انعام یافتہ لوگ تھے ان کے فرامین کیا ہوا کرتے تھے. یہ ضابطے کو چھوڑا جاتا ہے اور صرف کسبی علم کی طرف زور دیا جاتا ہے اور وحب الہی کو ترک کر دیا جاتا ہے. یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ گرامر کا امام بن گیا تو جناب بہت اچھی تفسیر کر سکتا ہے. میں حوالے چند انہی کے گھر کی کتابوں کے پیش کرنا چاہوں گا. تفسیر قرآن کے لیے ضروری علم، میں نے جس طرح کا عرض کیا کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس کی بدولت اس کتاب کا فہم حاصل ہوتا ہے. تفسیر ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے قرآن کی سمجھ آتی ہے، قرآن کی سمجھ آتی ہے. فہم کہتے ہیں سمجھنے کو، تفہیم کہتے ہیں سمجھانے کو. مودودی صاحب نے تفہیم لکھ دی اور اس وقت پوری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں. میں صرف ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں لوگ اگر کہنا کہ یہ کوئی موضوع ہے، میں نے کہا یہ بچوں کی بات ہی نہیں ہوتی، وہ اس پر بات ہی نہیں کر سکتے. اگر حقانیت پر بات کرنا ہے، مضبوطی پر بات کرنا ہے، تو طوطا مینا کی کہانی کو چھوڑ کر امت کا درد ہے تو بنیاد سے بات کریں. پھر آپ بنیاد سے بات کریں. آپ میں چینل پر دیکھتا ہوں، اپنے لوگوں کو بھی میں دیکھتا ہوں، درس تراوی دے رہے ہوتے ہیں، ایسی آیات جس سے کھل کر حضور کی عظمت آتی ہے، لیکن کہتے ہیں پالیسی نہیں ہے، ترجمہ کیے بغیر تفسیر کیے بغیر گزر جاتے ہیں. میں نے کہا ضمیر پر ہاتھ رکھ کر، دل پر ہاتھ رکھ کر پہنچنا، اور رات کو آنکھ بند کر کے سو کر پوچھنا کہ تجھے اللہ نے کیمرے تک کی نعمت دے دی، میڈیا تک کی نعمت دے دی، جہاں سے حضور کی عظمت ظاہر ہو رہی تھی اور ایک بد مذہب کا رد ہو رہا تھا، اگر تجھے نام لینے کی جرت نہ بھی تھی تو عظمت مصطفیٰ کھول کر تو کر دیتا. دکھ تو تجھ سے ہے، دوسرا تو ہے ایسا لیکن دکھ تو تجھ سے ہے. تو لہذا ہم ایک درد اور تکلیف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی زندگی کا حصہ ملانے کے لیے. تفسیر وہ علم ہے جس کے ذریعے قرآن کا فہم حاصل ہوتا ہے، قرآن کو سمجھنے کا وہ فہم ہے جو اللہ رب العزت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر اس کو نازل فرمایا ہے. اور علم تفسیر سے معنی کو بیان کرنا، اس کے احکام کو نکالنا اور کئی حکمتیں معلوم کرنا، یہ تفسیر ہے. اس کے لیے تقریباً 15 علوم کی ضرورت ہوتی ہے جو تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے. پہلی چیز ہے گرامر. میں ہمارے وہاں 2 صورتیں ہوتی ہیں عربی کے گرامر کی، 2 صورتیں ہیں. ایک میں تلفظ سکھایا جاتا ہے، ایک میں زبر زیر سکھایا جاتا ہے. جہاں پر تلفظ سکھایا جاتا ہے، لفظوں کو بولنا سکھایا جاتا ہے، اس کو ہم صرف کہتے ہیں. اور جہاں پر کلمے کے آخر میں اور لفظ کے آخری حرف پر زبر آئے گا، زیر آئے گا، جزم آئے گا، کیا ہوگا، اس کو ہم علم نحو کہتے ہیں. یہ آپ کے ذہنوں کے مطابق، میں مکمل تعریف نہیں کر رہا لیکن آپ کے ذہنوں کے مطابق میں اس کو سمجھا رہا ہوں، کچھ بات اس میں سے بتا رہا ہوں. تو پہلی چیز جو 15 علوم ہیں جس کے ذریعے تفسیر کو سمجھا جاتا ہے، تو پہلی چیز ہے علم نحو، دوسری چیز ہے علم صرف، تیسری چیز ہے علم بیان. یعنی علم بیان و بدی وہ چیز ہوتی ہے کہ عرب، کیونکہ قرآن جو ہے وہ بہت آسان عربی میں نازل ہوا ہے، جس میں ایک حصہ یوں ہے کہ جس کے ظاہری معنی کو کچھ لوگ سمجھتے تھے لیکن باطنی معنی کے لیے حضور کی طرف رجوع کر رہا ان کو پڑھتا تھا. تو لہذا جہاں پر گرامر کے دونوں پہلو سمجھے جاتے ہیں، وہیں پر عرب کے لب و لہجے اور ان کے اشعار، ان کے عام مرہ بول چال، وہ نزاکت میں اس جملے کو کیسا بولتے ہیں اور خطکی میں کیسا بولتے ہیں. تو یہ علم معنی اور علم بدی ہے جس میں عرب کے لب و لہجے اور لفظ کی اصل کھنک، اس کی جاذبیت، اس کے انداز کو سمجھا جاتا ہے. اسی طرح اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، علم حدیث ہے، علم قرات ہے، علم تجوید ہے، علم اسباب نزول ہے، اور علم ناسخ و منسوخ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر فوض الکبیر میں اس کی بہت خوبصورت بنیادیں باندھی ہے. امام سیوطی علیہ الرحمٰن اتقان کے اندر بھی اس کی بڑی خوبصورت بنیادیں باندھی ہے. یہ آپ سن چکے ہیں کہ علم تفسیر کہتے اس کو ہیں کہ جس کے ذریعے قرآن کا سمجھ آئے، اور یہ اس کا منصب ہے جسے ان 15 علوم پر دسترس حاصل ہو. اب 2 باتیں اس میں جو آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ علم تفسیر کے دوران مفسر جب تفسیر کرتا ہے تو سب سے اہم اور سب سے ضروری بات، سب سے اہم اور سب سے ضروری بات جس کا لحاظ رکھنا اس مفسر اور اس مدرس کے لیے ضروری ہے، وہ ہے کہ اسلامی عقائد کے عنوان کی وضاحت، احکام شریعت، یہ تو اپنی جگہ پر، لیکن جو عقائد ہے شریعت نے باقاعدہ عقائد کی اپنے ایک عنوان رکھے ہیں، اس کی اپنی ایک ذاتی اصطلاح اور اس کی ایک اپنی ذاتی ٹرمز ہے، توحید، شرک، الہ، عبادت، کفر، ایمان، یہ جو اس کی قرآن کی اپنی ایک اصطلاح ہے، جیسے توحید ہے، رسالت ہے، الہ ہے، نبی ہے، ایمان ہے، عبادت ہے، تعظیم ہے، شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، یہ عقائد کی جو خاص اصطلاح ہے جس پر قرآن گفتگو کرتا ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ الہ غیر حق ہے، یہ الہ حق ہے، یہ نبی ہے، یہ غیر نبی ہے، یہ خاص پوائنٹس ہیں قرآن میں عقیدے کے سمجھنے کے لیے. تو جہاں پر میرے دوستوں 15 علوم کا اس مفسر کو جاننا ضروری ہے، اس 15 علوم کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ غور و فکر اور سب سے زیادہ لحاظ اور غور جس لفظ پر کرنا ہے وہ یہ اصطلاح ہے. اور اس لفظ پر جب وہ پہنچے گا کہ نبی، الہ، توحید، شرک، کفر، بدعت، تو اس میں وہ علم نحو سے فائدہ بھی اٹھائے گا، علم صرف سے بھی فائدہ اٹھائے گا، وہ 15 علوم سے بھی فائدہ اٹھائے گا. لیکن 15 علم سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ
وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بھی دیکھے گا، صحابہ کے اقوال کو بھی دیکھے گا، اور آج تک امت کے اجلہ علماء نے توحید، شرک، الہ، بدعت، کفر، اس کا کیا معنی کیا ہے، اس کو دیکھ کر ان کی مکمل پیروی کر کے ترجمے کو آگے بڑھائے گا. اس کے بغیر تفصیل ہو ہی نہیں سکتی. اور میں کہتا ہوں شرائط مناظرہ کے اندر بھابی یہیں سے بھاگتا ہے ہم سے، وہ 15 شرائط پر تو آتا، اس شرائط پر نہیں آتا ہے، سمجھ رہے آپ. اور میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اتنی منصفانہ شرط ہے کہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے کھانا بنا لیا اور نمک نہیں ڈالا ہے، اور نمک نہیں ڈالا تو کھانے کی لذت نہیں آئے گی. یہ آخری شرط جو ہے یہ علم قرآن، فہم قرآن میں ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی وہ بنیادی چیزیں، کیونکہ دو چیز، تین چیزیں میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، عقائد ہے قرآن میں، احکام ہے، اور قصص ہے. ٹھیک ہے، قصص کے اندر اگر ادھر ادھر ہو گیا تو بچت موجود ہے، احکام میں ادھر ادھر ہو گیا تو بچت موجود ہے، لیکن عقائد کی جو اصطلاح ہے، جو اس کے عنوان ہیں، جو اس کی ٹرمس ہے، اس کی تعبیر اور تشریح اور سمجھانے میں غلطی لگ گئی تو پھر نہ احکام بچیں گے، نہ قصص بچے گا، نہ تلاوت بچے گی. کیونکہ عقائد ہی اگر اس کی تعبیرات ہی غلط ہو گئی، مثال کے طور پر جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ جناب گائے کا ترجمہ اگر گدا کر دیا گیا تو جب چیز ہی بگڑ گئی کہ جس کو جو کہنا تھا، یہ روٹی کا ترجمہ گوبر کر دیا گیا، تو پھر تو نیچے کی ساری چیزیں خراب ہوگی. تو بلا تشبیہ عقائد کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ہے توحید، وہ ہے الہ. آگے میں اسی پر بحث کروں گا. مودودی، غیر مقلد اور ابن عبدالوہاب نجری نے جو ساری امت کو مشرک قرار دیا ہے، اس میں سب سے بڑا چوری کا نہیں، ڈاکوؤں کا راستہ اختیار کیا. اور آج تک جو 14 سال سے امت نے الہ کا جو معنی کیا تھا، شرک کا جو معنی کیا تھا، توحید کا جو معنی کیا تھا، عبادت کا جو معنی کیا تھا، دعا کا جو معنی کیا تھا، کفر کا جو معنی کیا تھا، اس سے امت سے اپنا دامن چھڑایا ہے اور اپنی طرف سے انہوں نے الہ کا معنی کیا، اپنی طرف سے شرک کا معنی کیا. ساری امت ایک بولی بولتی رہی، یہ ایک بولی بولتے رہے. لہذا آج بھی ان کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اپنا یہ ترجمہ 1400 سال کے صحابہ اور اولیاء اور تابعین سے ثابت کر دو. یہ کہتے ہیں یہ ترجمہ ہمارا ہے. ہم نے کہا ہمیں تمہارے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے ہمیں سواد اعظم کی اتباع کا درس دیا ہے، انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلنے کا درس دیا ہے. لہذا اہل سنت کے ترجمے اور تفسیر کی حقانیت کا سب سے معتبر پہلو یہ ہے کہ 15 علوم کے ساتھ ہمارا مفسر، ہمارا امام سب سے پہلے اس چیز کو غور کرتا ہے کہ عقائد کی تعبیرات کو صحابہ نے کس الفاظوں میں بیان کیا ہے، کس مراد میں بیان کیا ہے. تو آج کنز الایمان کو تمام ترجمے پر جو تفوق حاصل ہے وہ یہی سب سے بڑا قرینہ ہے. میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سمجھ رہے میری بات. آپ تقریری جذبات اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو بات میں علمی طور پر آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے عرض کیا کہ 15 علوم اپنی جگہ پر تھے. 15 علوم کے بعد علم تفسیر کے دوران تفسیر کا امام مفسر کو سب سے اہم اور سب سے ضروری جس بات کا لحاظ ضروری ہے، وہ ہے اسلامی عقائد کے جو عنوان ہیں اس کی وضاحت اور اس کا فہم اور اس کی تفہیم، اس کو سمجھنا اور سمجھانا. تو عقائد کے اندر سمجھنا بھی اپنی طرف سے نہیں ہوگا. آج تک جیسا امت نے سمجھا ہے، جس برتن سے سمجھا ہے، جس راستے سے سمجھا ہے، جس ذریعے سمجھا ہے، جس طریقے سے سمجھا ہے، تو فہم کے اصول بھی وہی ہونے چاہیے. اور تفہیم، عقائد لوگوں کو سمجھانا، یہ طریقہ اپنی طرف سے نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ کون دے، بکری کو بچہ کون دے، بھیڑ کو بچہ کون دے، یہ خدا کی توحید بیان کرتے بابی. وابیوں کے بعد لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی بیٹا دینے والا، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی مشکل کشا. میں نے کہا یہ ترجمہ تم کر اس لے رہے ہو، اور یہ ترجمہ اگر صحابہ نے کیا ہو تو میں اپنی شکست قبول کرتا ہوں. یہ انداز اگر صحابہ، تابعین، اولیاء نے اگر لیا ہو تو ایک بات ہے. دراصل یہ بنیادی اصطلاحیں جو ہیں، جو الہ کے معنی میں ہے، شرک کے معنی میں ہے، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ چوٹی کے بڑے 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 لئیم شہید بھینسے جیسے بھابھیوں کو آپ پکڑ لیجئے، اور جہاں وہ شرک کی بات کرتے ہیں، بڑی بات نہیں، میرا درس آپ کو اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے، ان سے پوچھیے حضرت بدعت کی تعریف کر دیں، ذرا شرک کی تعریف کر دیں آپ، ذرا توحید کی تعریف کر دیں. اگر کر دیں تو آپ مجھے بتائیے. وہ یہ تو کہے گا کہ یہ شرک ہے، لیکن آپ کہیں گے شرک کہتے ہیں کس کو ہے، وہ یہ نہیں بتائے گا آپ کو. وہ یہ تو ضرور کہے گا کہ یہ بدعت ہے، لیکن آپ کہیں گے بدعت کس کو کہتے ہیں، وہ یہ نہیں بتائے گا. وہ حکم بتائے گا، تعریف نہیں بتائے گا. تعریف کون بتائیں گے؟ جو 1400 سال سے امت کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ بنیادی چوری ہے اور بہت بڑی چوری ہے، جس کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور مبارکہ کے اندر ہی اس چیز پر
بڑی بے قراری کے ساتھ سرکار نے اس بات کا اظہار فرمایا تھا. ایک بات, 15 علوم کے بعد آگے میں آ رہا ہوں, یہ میرے پاس تبلیغی نصاب ہے, تبلیغی جماعت کی سب سے مستند کتاب ہے تبلیغی نصاب, اس کو بھی میں پڑھوں گا آپ کے سامنے. مولوی زکریہ سہارنپوری نے اس میں خود ہمارے سسور کو تسلیم کیا ہے. میں پہلے جو بات کر رہا ہوں وہ اجماعی بات کر رہا ہوں, حوالے اس پر دوں گا, اور یہ جتنے باتیں میں کر رہا ہوں یہ سب امت کو قبول رہا ہے, ہر مکتب فکر کے علماء کو قبول ہے, لیکن اپنانا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے, اپنانا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں 15 علوم کے بعد, پھر میں ریوائز کر رہا ہوں, مجھے شوق نہیں بات رکھنے کا, رمضان کے روزے اگر آپ کو لگے تھکن آپ کو لگی ہے تو مجھے بھی لگی ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس کی حساسیت ہے, جو اس کی اہمیت ہے, اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں اپنی بات کو دوبارہ دوہرا رہا ہوں, تکرار کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ علم تفسیر مفسر اور مدرس کے لیے جہاں 15 علوم کی ضرورت ہے, وہیں پر اس کے لیے دو چیزیں لازم ہیں. پہلی چیز یہ جو اسلام کے اسلامی عقائد کے جو عنوان اور ایڈریس ہیں اس کی تشریح کس, اس کو سمجھنے کا پیمانہ کیا ہوگا اور اس کو سمجھانے کا پیمانہ کیا ہوگا, اور نمبر دو صرف تعریف ہی نہیں, یہ نہیں کہ صرف تعریف کی جائے, شرک کی آپ نے تعریف کر دی, آپ نے پکڑ لیا ان کو تو شرک کی تعریف انہوں نے کر دی. میں کہتا ہوں شرک کی تعریف کر دی تو 99% مسئلہ یوں ہی حل ہو جاتا ہے, لیکن میں اس کو اور باندھ کر بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف توحید کی تعریف ہی سے کام نہیں چلے گا, شرک کی تعریف ہی سے کام نہیں چلے گا, الہ کی تعریف ہی کر دینے سے کام نہیں چلے گا, کفر کی تعریف کرنے سے ہی صرف کام نہیں چلے گا, عبادت و تعظیم کی صرف تعریف ہی کرنے سے کام نہیں چلے گا. صرف تعریف ہی نہیں بلکہ مذکورہ بالا اصطلاحات, یہ جو لفظ اصطلاح ہیں ان کی تعریف کے ساتھ ساتھ جو اس کا حقیقی مفہوم ہے, جو اس کا حقیقی مفہوم ہے, جو ان الفاظ کا حقیقی تصور ہے, اس کے اصل اطلاقات کو سمجھنا اور سمجھانا, یہ ہے تفسیر. صرف الہ کا ترجمہ نہیں ہوگا, اس کا حقیقی مفہوم بھی سمجھا جائے گا کہ کس بنا پر وہ الہ ہے اور اس کا اطلاق کس پر ہوگا. ان تمام چیزوں کے سمجھنے کا نام تفسیر ہے. یہ بنیادی قاعدہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. یہ جب بدمذہبوں سے گفتگو ہوتی ہے توحید و شرک پر تو ان چیزوں پر پہلے باندھا جاتا ہے کہ یہ چیزیں متعین ہو جائے. مناظرہ تو دو منٹ کا کام ہے, مین چیزیں شرائط اور ٹریک منتخب ہو جائے, راستہ منتخب ہو جائے, گفتگو کا انداز ہمارے سامنے آ جائے, تو یہ وہ چیزیں ہیں. جب یہ متعین ہو جاتی ہیں, اس طرح آپ دیکھتے ہیں کورٹ کے اندر بھی اگر دو وکیل سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے موضوع کی شرائط متعین کیے جاتے ہیں, شرائط متعین کرنے کے بعد کیس کھلتا ہے, اور کیس کھلنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں اگر شرائط متعین ہو گئے, ضابطے متعین ہو گئے, تو پھر کیس دو دن میں ختم ہو جاتا ہے. تو لہذا پہلے شرائط کو متعین کرنا, کیا کرنا. میرے پاس تحریر مناظرے موجود ہیں, سپہ شیطان کے کچھ لوگوں نے, یہ ہمارے بچے گواہ ہے, کسی کے ذریعے ہمیں مناظرے کا چیلنج بھیجا تھا علم غیب پر, وہ تحریر میرے پاس موجود ہے. ہم نے 4 مہینے تک اس علم غیب کی تعریف پوچھی, اس نے نہیں بتائی. کہ لگا جی غیر خدا کو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے غیب ماننا شرک. میں نے کہا یہ غیب کون سی زبان, پشتو زبان کا لفظ ہے, اردو زبان کا لفظ ہے, ممنی زبان کا لفظ ہے. کہ لگے نہیں, تو میں نے کہا ذرا اس کا ترجمہ تو کرو نا کہ غیب ہوتا کیا ہے, غیب کی. اب یہی دیکھیں آپ, یہ وہ اصطلاحات قرآن کی, توحید شرک غیب بدعت کفر, یہ ساری تعظیم, یہ ساری چیزیں ہم اس کے پیچھے پڑے رہے کہ ان میں غیب کی تعریف کرو. اور تعریف اپنے گھر سے نہیں کرو گے, تعریف کرو گے اس طریقے سے کہ آج تک جو اجلہ سواد اعظم اہل سنت کے علماء کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو تعریف نہیں کی, دوسرا حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب جال حق سے چوری کی اور اس میں غلط حوالے لکھ کر بھیجا کہ جال حق میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو علم غیب مانے گا وہ مشرک ہے. صفحہ نمبر بھی انہوں نے دیا, سب کچھ دیا. میں نے جب بچہ لے آیا تو مجھے مسکراہٹ آئی, میں نے کہا یہ حوالہ غلط ہے, اس ساتھی کو یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا جاؤ جالک اٹھا کر لاؤ, جالک لائے گی. صفا وہی تھا, 70 نمبر بھی وہی تھا, لیکن ایک لفظ اس نے اڑایا وہاں سے, وہ کیا, ذاتی علم غیب اگر رسول اللہ کے لیے مانا جائے تو وہ شرک ہوگا. تو ذاتی کو وہاں سے اڑایا اور پوری عبارت اس نے جوڑی. میں لکھ کر بھیجا کہ مولانا آپ کے منہ پر داڑھی بھی ہے, آپ اپنے آپ کو صحابہ کی خدمت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں, آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر بول سکتے ہیں کہ جب آپ یہ عبارت لکھ رہے تھے آپ کے سامنے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی جالک موجود تھی اور آپ نے جو لکھ کر بھیجا یہ ٹھیک ہے؟ وہ کہتا نہیں, سامنے آ کر بات کریں. میں نے کہا سامنے بھی بات ہو جائے گی, پہلے لکھ کے شرائط طے کر لیں, میں جاتا کیا ہے. جب شرائط طے ہو جائے, تمام معاملات طے ہو جائے, اور آج تقریباً میں سمجھتا ہوں 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, اور ان کا بہت بڑا چیمپئن ہے وہ,
دو ڈھائی سال کا عرصہ گزر گیا ہے، وہ چار یا آٹھ تحریریں میرے پاس موجود ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو پہلے طے کیا جائے، پہلے تعریفات متعین کی جائیں کہ توحید کس کو کہتے ہیں، الہ کس کو کہتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں، عبادت کس کو کہتے ہیں، تعظیم کس کو کہتے ہیں، بدعات کس کو کہتے ہیں، علم غیب کس کو کہتے ہیں، ندا کس کو کہتے ہیں، یہ تمام چیزوں کو متعین کرنا اور اس کے معنی کو نکالنا اجلہ مفسرین اور ان کے بنیادی اور حقیقی مفہوم کے ساتھ یہ چیزیں متعین کرنے کے بعد تفسیر کرنے کا وہ اہل ہوتا ہے اور پھر آگے چل کر وہ گفتگو کر سکتا ہے۔ سمجھے آپ؟ اب آئیے میں تھوڑی سی بات آگے آپ کی توجہ کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ قرآن کے ظاہری معنی، یہ تھوڑی علمی گفتگو ہے، تھوڑا آپ کو میں ہلا جلا کر اچھے ماحول کی طرف لے جاتا ہوں، لیکن یہ بات میں صرف آپ کے لیے اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سے لطف اندوز ہوں اور اس سے ذوق پکڑیں۔ اور میں تو حیران ہوں کہ ہماری عوام اس کے علاوہ سننا نہیں چاہ رہی، جبکہ ہم نے وہابیوں کے دروس دیکھے ہیں تو وہ اپنی تقریری شرک پہ شروع کرتے ہیں، شرک پر ختم کرتے ہیں، شرک پہ شروع کرتے ہیں اور شرک پر ختم کرتے ہیں۔ ہمارا سنی ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے لیکن ہر تبلیغی کو پتا ہوتا ہے کہ بریلوی ایسا ہے، بریلوی ایسا ہے، جس کو سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری عوام اس کو نہیں سننا چاہتی، اس لیے کہ ہمارے لوگ ابن الوقت ہوتے ہیں، صرف ان کو مال سے غرض ہوتی ہے۔ تو دنیا کے کتوں کو چھوڑیں، آپ اگر آپ کو درد ہے دین کی خدمت کا تو جل جمی سے ذرا سماعت کریں، ٹھیک ہے۔ فضائل پر تو بہت بنیادی باتیں ہیں، لیکن یہ گفتگو کی چیزیں جو ہے، جو سمجھنے کی چیزیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قرآن کا ظاہری معنی، تفسیر کے اندر دو معنی ہوتے ہیں، ایک ظاہری معنی، ایک اس کا باطنی معنی۔ ظاہری اور باطنی معنی دونوں کے لیے شرائط جو پندرہ علوم کے ساتھ موجود ہے وہ ضروری ہے۔ میں یہاں پر ایک بات پہلے عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ موضوع کی تکمیل ہو جائے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ پندرہ علوم کے بعد اس کے لیے ان تمام چیزوں کا ہونا شرط اول ہے کہ وہ اسلامی عقائد کے جو عنوانات ہیں اس کا وہ ترجمہ کیا کر رہا ہے، اس کے مفہوم کو کیا بیان کر رہا ہے۔ اس کا اعتراف تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس کاندھیلوی کے خاص شاگرد اور سہارنپور کی ان کی جامعہ کے شیخ الحدیث مولوی زکریا سہارنپوری نے، جنہوں نے بعد میں تبلیغی جماعت کو لے کر چلے ہیں، وہ ان کی تبلیغی نصاب میرے پاس ہے، یہ کبھی مختصر ہو جاتی کبھی بڑھ جاتی، کبھی اس کو موڑ دیا جاتا ہے کبھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پرانی فضائل اعمال اگر آپ دیکھیں تو اس میں فضائل درود کا باب تھا، اور فضائل درود کے باب میں وہ سارے عقیدے تھے جو اہل سنت کے ہیں کہ حضور سنتے بھی ہیں، یا رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے، جو آج ہمیں تانا دیتے ہیں نا صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، وہ ان کا ایک بڑا بدبخت مولوی اسد تھانوی، وہ کہتا ہے یہ ہندوستان سے آیا ہے، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہندوستان سے آیا ہے۔ ہم نے کہا الحمدللہ ہندوستان وہ زمین ہے جس کو حضور نے خود مختص فرمایا تھا فیض کے لیے، تو ہندوستان میں جو فیض آیا ہے وہ مدینے سے ہی آیا ہے، لیکن یہ عادتیں جو تم لے کر آئے یہ برہمنوں سے ضرور آئی ہے، یہ عادتیں برہمنوں سے، تھانہ بھون دربھنگ، تو جس علاقے میں تمہاری گھٹی رہی دیوبند، تم یہ عادتیں تمہارے اندر ضرور آئی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود انڈیا سے نہیں آیا، بلکہ علامہ خفاجی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں جب صحابہ حاضر ہوتے تو یہی جملہ کہا کرتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، کے یہ الفاظ تو جامع ترمذی اور ہر جگہ موجود ہے، لیکن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پورا درود جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ مرضوان کہا کرتے۔ اور دیوبندیوں تمہیں شرم آنی چاہیے کہ المحنت میں خلیل احمد امبیٹری اس بات کو لکھ گئے ہیں کہ درود کے وہ کلمات جو حضور کی زبان سے جاری ہوئے کہ یہ پڑھو، جیسے درود ابراہیمی، وہ پڑھنا بھی جائز، اور جو غیر منصوص درود ہے، یعنی درود تعریف کو کہتے ہیں، کوئی میمنی زبان میں گنگنا دے، کوئی پشتو زبان میں گنگنا دے، کوئی سندھی زبان میں گنگنا دے، وہ بھی درود ہے۔ اور خلیل احمد امبیٹری نے المحنت کے اندر لکھا ہے، جس میں 32 علماء دیوبند کی تخریجات موجود ہے، اس نے لکھا کہ درود کے کلمات چاہے منصوص ہو یا غیر منصوص، ہر صورت میں ثواب ملے گا۔ تو یہ چیزیں تعصب، یہ یہودیوں کی طرح کہ جو چیز ان کے، یہ ساری باتیں اسکیل میں بھی ہے، لیکن انہیں حضور کا بغض لگا ہے معاذ اللہ، تو اس میں پھر یہ ہر چیز کو بھلاتے چلے جاتے ہیں، چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ میں جو یہ عرض کر رہا ہوں بار بار، جس بات کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پندرہ علوم کے ساتھ امت کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، اور امت کے ان افراد کے ساتھ جڑنا ضروری ہے کہ جن کے دل کو اللہ رب العالمین نے پاک کیا ہوا ہے۔ اب سنیے مولوی زکریا سہارنپوری اس چیز کو کس انداز میں ذکر کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، انہوں نے تبلیغی نصاب میں فضائل قرآن جو اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر پوری تفسیر انہوں نے لکھی ہے، میں ان کی عبارت کو جو میں نے اپنی ڈائری میں نقل کیا میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پندرہ علوم کی انہوں نے تفصیل لکھی ہے کہ علم لغت ہونا چاہیے، علم نہ ہونا چاہیے، جو میں نے آپ کو بتایا۔ اس پندرہ علوم کی تفصیل کو لکھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں
ان سب کے بعد، اب ان کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں، ان سب کے بعد پندرہواں وہ علم وہبی ہے، یعنی یہ تو علم کسبی تھا جو استاد کے سامنے بیٹھ کر محنت سے مشقت سے اب حاصل کر رہے تھے، لیکن یہ 15 علوم کے بعد ایک علم ایسا ہے جو وہب الہی، جو اللہ بغیر پڑھے انسان کے دل میں ڈالتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو تفسیر لکھنا چاہتا ہے، جو تفسیر بیان کرنا چاہتا ہے، بیان کرنے والے کی اگر یہ صلاحیت نہیں تو پھر اسے چاہیے کہ ان لوگوں کی تفسیر کو پڑھ کے بیان کرے پھر. اور مین منصب ہے یہ تفسیر لکھنے والوں کا، کس کا ہے جی؟ تو 15 علوم پہ عبور کے بعد مولوی زکریا سہارنپوری لکھتے ہیں کہ ان سب 15 علوم کے ہونے کے بعد ایک جو شرط ہے وہ ہے علم وہبی، جو حق سبحانہ وتعالی کا عطیہ خاص ہے، جو اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے، جس کا حدیث میں ذکر آیا کہ من عمل بما علم ورثه اللہ علم ما لم يعلم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. وہ کہتے ہیں کہ 15 علوم کے جو ساتھ جس علم کا علم ضروری ہے وہ علم وہبی ہے، جو حضور نے فرمایا ہے وہ اللہ کا خاص عطیہ ہے، کہ من عمل بما علم، کہ وہ آدمی جس نے جتنا جانا اس پر عمل کیا، ورثه اللہ علم بما لم يعلم، اللہ اسے ایسی چیز کا علم عطا فرمائے گا کہ جو اس کے علم میں نہیں تھی. یہ مولوی سہارنپوری اس واقعے کو لا رہے ہیں، حدیث کو لا رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ چیز ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پھر وہ لکھتے ہیں آگے، خود کہتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ شاید تجھے یہ خیال ہو کہ علم وہبی کا حاصل کرنا تو بندے کی قدرت سے باہر ہے، کیونکہ لغت کو حاصل کرنا، گرامر کو حاصل کرنا، تجوید کو حاصل کرنا، یہ تو کسبی تھا، استاد سے حاصل کر دیا. لیکن آپ قید لگا رہے ہیں کہ تفسیر وہ جب تک نہیں لکھ سکتا جب تک اسے خاص عطیہ الہی اور وہب الہی حاصل نہ ہو. اور وہب الہی کب حاصل ہوگا کس کو پتا ہے؟ یہ تو انسان کی قدرت میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے. تو خود لکھتے ہیں کہ امام سیوطی نے لکھا اتقان کے اندر کہ اے مفسر، تجھے شاید یہ خیال گزرے کہ علم وہبی کا حاصل کرنا بندے کی قدرت، علم وہبی سمجھ رہے ہیں آپ، وہب یعنی بغیر کسب کے، بغیر محنت کے اللہ خود ڈال دے، وہ تو انسان کی قدرت میں نہیں ہے، تو وہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو خود لکھتے ہیں لیکن حقیقت ایسی نہیں، بلکہ اسے حاصل کرنے، اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ان اسباب کا حاصل کرنا ہے جن پر حق تعالی اس کو مرتب فرماتا ہے، مثلا علم پر عمل اور دنیا سے بے رغبتی. تو یہ ابن تیمیہ کو تھی کہ غوث اعظم کو تھی؟ بولو نا، ہوش میں ہو؟ یہ میں سونے سے قیمتی جو گولڈ بڑھ رہا ہے نا، اس سے قیمتی حوالے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو آپ کے ایمان اور امت کے ایمان کو بچائے گا. یعنی مولوی سہارنپوری صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مفسر بننے کے لیے 15 علوم نہیں چاہیے صرف، بلکہ اس کا کنیکشن رب کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہو کہ اللہ رب العالمین کا عرفان اس کے دل میں آئے. اور وہ کون ہوگا؟ فرمایا جو علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اور دنیا سے بے رغبت ہو. وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ وہی ہوتے ہیں جو مظفر شاہ پوری زندگی کہہ رہا ہے اولیاء اولیاء اولیاء، جو میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ ترجمہ اولیاء سے ہوگا. کہا نہیں کہا؟ میں تقریباً 13 سال سے آپ کو درس دے رہا ہوں اور اس میں یہی کہتا ہوں کہ ترجمہ اولیاء سے ہوگا، عقائد کی وضاحت اولیاء سے ہوگی. اور یہ مولوی سہارنپوری صاحب قبول کر رہے ہیں اس چیز کو کہ صرف علم معنی، یہ نہیں کہ ایک امام اگر گرامر کا ماہر ہے یا جناب علم حدیث کا ماہر ہے، علم فقہ کا ماہر ہے، فلاں چیز کا ماہر ہے، تو اس کی کتاب دیکھ کر آگے بڑھائی جائے، یہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. نہیں، مفسر کے لیے ایک علم خاص ضروری ہے اور وہ ولایت کا علم ہے، تو اس کے ذریعے علم لایا جائے. اور آگے چل کر اس کو خود لکھتے ہیں، آگے چل کر لکھتے ہیں کہ کیمیا سعادت میں امام غزالی نے لکھا کہ قرآن شریف کی تفسیر 3 شخصوں پر ظاہر نہیں ہوتی. غور سے سنیں ذرا، حوالے تو بہت ہے، پورا رمضان گزر جائے گا صرف آپ کے سامنے یہ کہنے کے لیے کہ ہم سچ بول رہے ہیں میرے بھائی. یہ وہ اصول ہے کہ جس کو ہم نے نہیں چھوڑا، سب نے چھوڑا ہے. میں آگے عرض کروں گا آپ کے سامنے. تو مولانا سہارنپوری صاحب اس بات کو قبول کر گئے کہ صرف مولوی نہیں بلکہ اس کے لیے ولی ہونا چاہیے، کیونکہ منصب بڑا امانت والا ہے. مولوی تو ریال پر بھی بک سکتا ہے، ڈالر پر بھی بک سکتا ہے. مولوی تو ریال پر بھی بک سکتا ہے، ڈالر پر بھی بک سکتا ہے، لیکن قرآن جیسی امانت یہ اولیاء کے ذریعے آگے پہنچتی ہے. اب میں آگے پیش کروں گا کہ مولوی، ڈالر والا مولوی ایک ترجمہ کر رہا ہو، اور جس نے اللہ کے لیے دنیا چھوڑ دی ہے وہ ولی ایک ترجمہ کر رہا ہو، تو اس پر بھی سارے امت کے علماء کہتے کہ ڈالر والے اس درباری ملا کے ترجمے کو اس کے منہ پر مارا جائے گا،
اور گنبد و اولیاء وار گنبد والے اولیاء کے ترجموں کو لے کر اپنے عقیدے کو درست کیا جائے گا.
یہ میں پیش کروں گا. اس سے بڑی اہل سنت کی حقانیت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جو ٹریک میں منتخب کر رہا ہوں اس پر کوئی آ جائے تو میں کہتا ہوں کیا مناظرہ ہوگا پھر اس پر؟ کوئی کر سکتا ہے مناظرہ پھر اس پر؟ تو مناظرہ 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 مناظرہ. میں نے کہا یہ شرائط پر آ جاؤ تو مناظرہ بھی ہو جائے گا. تو ورنہ نہ کسی کے پاس ٹائم ہے، نہ ہم اپنے علم کا مذاق بنانا چاہتے ہیں، نہ اپنی سطح سے اتر کر کسی خبیث سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس شرائط پر آ جائے، اس شرائط پر ہو تو یہی غرض، یہی میدان، رات ہو یا دن ہو مناظرہ بھی ہوگا، مباحلہ بھی ہوگا انشاءاللہ، لیکن شرائط کے ساتھ ہوگا، علم کے ضابطے کے ساتھ ہوگا. اب دیکھیے اس چیز کو آپ. جب مولوی سہارنپوری صاحب نے اس بات کو قبول کر لیا تبلیغی جماعت کے بانی، وہ خود لکھتے ہیں کہ ولی ہونا شرط ہے. اب آگے لکھتے ہیں کہ کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے لکھا کہ قرآن کی تفسیر تین شخصوں پر ظاہر نہیں ہوگی. خود یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اور یہ حوالہ میں نے ابھی کیمیائے سعادت میں تلاش کرنا شروع کیا ہے، مجھے ابھی تک ملا نہیں ہے، لیکن نہ بھی ملا تب بھی فریق مخالف کرے تھے مسلم ہے تو میں اس کے اوپر پیش کر رہا ہوں کہ تین جماعت ایسی ہے، تین آدمی ایسے ہیں جن کو قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، چاہے وہ 15 علوم سیکھ لیں. بولیے، چاہے وہ 15، ان میں سے پہلا شخص تو وہ ہے کہ جس نے 15 علوم میں سے کوئی سیکھا نہیں وہ جاہل تھا، تو جاہل تو نہیں سمجھ سکتا. لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے جس نے 15 علوم پر عبور بھی کر لیا ہے، دوسرا وہ شخص جس کو قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ ہے جو گناہ کبیرہ پر مصر ہے، یعنی گناہ کبیرہ کرتا اور توبہ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ کرتا اور توبہ نہیں کرتا، یا بدعتی ہو. خود لکھتے ہیں گناہ کبیرہ کرتا ہو اور اس پر مصر ہو اور بدعتی ہو، بدعت کی وجہ سے اس کے دل میں سیاہ داغ ہو گیا ہو اور وہ سیاہ داغ نے معرفت قرآن کے حصول سے اس کو قاصر کر دیا. سمجھے؟ اب سہارنپوری صاحب خود کہتے ہیں کہ جو بدعتی ہوگا، توجہ سنیے گا، میں انہی کو آگے بڑھا کر انہی سے جواب چاہوں گا. پھر انہوں نے لکھا کہ جو بدعتی ہوگا اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، بدعتی ہوگا اس کو قرآن سمجھ میں. اب میں یہ پوچھتا ہوں علماء دیوبند سے کہ مجھے بتائیے، اور میں غیر مقلدین سے، کہ بدعت عمل میں زیادہ مذمت ہے یا عقیدت میں؟ عقیدے میں. اصل بدعت کی مذمت جو آئی ہے وہ عقیدے میں آئی ہے. کس میں آئی ہے بولیے؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ لفظی معنی عرض کر دیتا ہوں، یعنی ایسا عقیدہ جو پچھلے، ایسی بات جو پچھلے کسی کی بھی نہیں تھی. اب اگر ایسا عمل ایجاد کرے کہ جس کے اثر شریعت میں نہ ہو تو وہ عمل میں بدعت ہے، اور ایسا عقیدہ اور نظریہ دین میں نکالے کہ جو پچھلا کسی کا نہ تھا تو وہ عقیدے میں بدعت ہے. تو عمل تو عقیدے کے مقابلے میں چھوٹا ہے، تو جب عقیدے میں بدعت ہوگی تو وہ عمل کی بدعت کے مقابلے میں لائق زیادہ مذمت والی ہوگی. ٹھیک ہے. اب میں پوچھتا ہوں دیوبندی علماء سے اور غیر مقلد علماء سے کہ آپ نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ تین آدمیوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، ایک تو جو جاہل ہو، دوسرا وہ جو 15 علوم کو حاصل کر لے لیکن وہ بدعتی ہو اور بدعت کی وجہ سے اس کا دل، کیونکہ بدعت دل کو کالا کر دیتا ہے، اور جب کالا ہو جاتا ہے تو معرفت الہی اس کے دل میں نہیں اترتی، تو بدعتی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. جب بدعتی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا تو اس کو ابو الاعلیٰ مودودی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جب بدعتی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا تو اس کی تفسیر بانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا تو پتا چلا اسے فہم قرآن نہیں آیا، کہ جو فہم قرآن نہیں آیا تو تفہیم القرآن کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ فہم کہتے ہیں سمجھنے کو، اور تفہیم کہتے ہیں سمجھانے کو. اب میں سوال کرتا ہوں کہ بدعتی جب قرآن کو نہیں سمجھ سکتا تو میں سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ عقیدے کی بدعت تو سب سے زیادہ بری ہے. تو پہلی بات، جو ابن تیمیہ نے اللہ کے لیے جسمانیت کو مانا وہ عقیدے میں بدعتی ہوا کہ نہیں ہوا، جواب دیجیے آپ. ایک، یہ جو کیمرے میں مجھے مخاطب کر رہے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں. دوسری بات، ابن تیمیہ نے 7ویں صدی میں پیدا ہو کر وسیلے کا انکار کیا اور وسیلے کو شرک کہا. اس سے پہلے پوری امت صحابہ کرام سے لے کر 7ویں صدی تک وسیلے کو جائز کہتی تھی. تو 7ویں صدی رسول اللہ کے وصال کے 700 سال بعد ابن تیمیہ پیدا ہوا اور ابن تیمیہ نے وسیلے کو شرک کہا، تو اس نے عقیدے میں بدعت نکالی. دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرنا اور اس نیت سے اپنے گھر سے نکلنا کہ میں مسجد نبوی نہیں، رسول اللہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں اور اس کے ضمن میں مسجد نبوی کی بھی زیارت کر لوں گا، یہ ہمیشہ سے امت کا پہلو رہا ہے. ہم مسجد نبوی کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں اور رسول اللہ کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن اصلاً زیارت ہماری جو مقصود ہوتی ہے وہ مسجد کی نہیں ہوتی ہے، ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. ابن تیمیہ نے کھربوں مسلمانوں کی دل آزاری کی
اور اپنی کتاب میں یہ لکھ مارا اور اس بات کو سعودی حکومت کے تمام ملا لکھتے ہیں. اور میں یہاں پر کہہ دینا چاہتا ہوں انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے توصیف الرحمان اس شیطان کو کہنا چاہتا ہوں کہ شیطان اس بات کو سن کہ آج تک امت کے اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدس پر جاتے ہیں تو مسجد نبوی کے جھومر کی نیت نہیں کرتے، مزار مقدس میں موجود اس صاحب مکان کی نسبت کرتے ہیں. اور ابن تیمیہ نے لکھا کہ جو اس نیت سے رسول اللہ کے دربار پر جائے کہ میں رسول سے ملنے جا رہا ہوں، یہ زیارت حرام ہے. وہ کہتا ہے کہ حضور کے دربار پر اگر جانا ہے، لوگوں کو بڑی کھجلی ہے نماز پڑھنے کی، میں نے کہا پڑھو اور نمازیں، دراصل تمہارا خود کوئی متمہ نظر نہیں، تمہارے نزدیک خود تمہاری ماں اور باپ کی کوئی عزت نہیں ہے، تو تم رسول اللہ کی کیا عزت کو جانو گے؟ جس کے نزدیک عزت کا کوئی معیار ہوتا ہے تو وہ کسی اور بڑے کی عزت کو جانتا ہے. جو ماں کی گالی سننے کا عادی ہو، بہن کی گالی سننے کا عادی ہو، جس کے نزدیک ماں باپ سب جناب سٹے پر اور اسٹاک پر لگنے کے لیے بھی اگر اس کے ذہن بن جائے تو لگا دے، تو ایسے بغیرتوں سے آپ رسول اللہ کی محبت کا کیا تقاضا کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ کے ناموں سے رسالت کا کیا تقاضا کر سکتے ہیں؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ میں تو ان غیرت مندوں سے خطاب کر رہا ہوں جن کی آنکھوں میں اور دل کے اندر ماں کی عزت موجود ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہزار ماؤں کی عزت رسول اللہ کی نالین پر قربان ہو. تو ماں کی عزت جس کے دل میں ہوگی تو وہ رسول اللہ کی عزت کو جانے گا. اب میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ جناب ابن تیمیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانا ہے تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جائے، حضور کی نیت کر کے نہ جائے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ حاجی میں جو کتابیں چھپتی آپ اٹھا کر زیارت مدینہ کا باب خود پڑھ لیجئے، یا آپ کے گھر کے اندر اگر وہ کتاب رکھی ہوئی ہے تو آپ کھول کر اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں جہاں پر زیارت مدینہ کا بیان ہے، وہاں پر آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر لکھا ہے کہ مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیے گا، مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیے گا. اور جن حدیثوں سے وہ استدلال کرتے لا تشد الرحال الا مساجد الثلاثہ، وہ اتنا بوکس اور اتنا بھونڈا استدلال ہے. میں کہتا ہوں نجدیوں جب امریکہ میں عیاشیوں کے لیے جاتے ہو، ہیں بینکاک میں عیاشیوں کے لیے جاتے ہو، تو یہ تمہارا سفر جو ہوتا ہے کہ یہ لا تشد الرحال الا مساجد الثلاثہ کے تحت حرام نہیں قرار پاتا؟ یہ سدیش جو پورے پاکستان اور ہندوستان اور عرب اور یہ فلاں فلاں چکر لگاتا ہے، تو جناب یہ لا تشد الرحال مساجد الثلاثہ یہ بھی تو تین مسجد کے علاوہ سفر ہے، یہ ناجائز کیوں نہیں ہوتا؟ تین مسجدوں کے علاوہ اگر سفر ناجائز تمہیں نظر آیا تو ظالموں وہ گنبد خضرا کا سفر ہے. یہ لال رومال میں جو چھپا ہوا منہ ہے یہ ان کی حقیقت ہے. میں پوچھتا ہوں مولانا سہارنپوری صاحب سے اور پوری تبلیغی جماعت کو کہتا ہوں یہ آپ کے ابا کا فتویٰ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بدعتی کا قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تو جو رسول اللہ کی مزار کی سفر کو حرام کہے، جو اللہ رب العالمین کے جسمانیت کا قائل ہو، جو رسول اللہ کے علم کو بچوں سے تشبیہ دے، جو شیطان کے علم کو رسول اللہ سے زیادہ مانے معاذ اللہ، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جدید نبی کو آنے کو گوارا سمجھے، جو معاذ اللہ اللہ کے لیے قسم مانے، اس سے بڑا بدعتی کون ہوگا؟ تو ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ وابیوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا اس لیے کہ عقیدے میں بدعتی ہے. اور یہ فتویٰ آپ نے خود لگایا ہے، سمجھے میری بات. اب اس کے بعد میں تیسری فصل کی طرف آ رہا ہوں، اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. تیسرا وہ ہے کہ وہ آدمی کسی اعتقادی مسئلے میں ظاہر کا قائل ہو، یہ تیسرا آدمی جسے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ آدمی جو کسی اعتقادی عقیدے کے مسئلے میں ظاہر کا قائل ہو، خود وہ کہتے ہیں، اور کلام الہی کی جو عبارت اس کے خلاف ہو، اس کی طبیعت میں اچاٹ پنائے، ایسے شخص کو قرآن کا فہم نہیں آتا. میں نے کہا یہ ہو بہو انہوں نے مولانا سہارنپوری صاحب میرے خیال میں یہاں پر ابن تیمیہ ہی قرض کر رہے ہیں، اس لیے کہ ابن تیمیہ ایسا تھا کہ جو ظاہر پر عمل کرتا تھا، ابن حزم ظاہر پر عمل کرتا تھا، اور اللہ کے لیے جسم استواء اسی وجہ سے مانا. میں دیوبندی علماء سے کہتا ہوں مجھے بتائیے مولانا سہارنپوری صاحب یہاں پر یہ بات لکھ گئے، جو قرآن کے ظاہری معنی پر عمل کرے اور اس کے باطنی اور کلام الہی کے دیگر معنوں سے اپنی جان چھڑائے وہ بدعتی ہے، اسے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اور جو بدعتی ہے اسے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، یہ ایک اصول ہے. تو میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے ابن تیمیہ، ابن حزم، ابن عبد الوہاب نجدی، ٹھیک ہے، اسی طرح عبداللہ بن باز، یہ سارے اسی تعریف پر پورے آتے ہیں جس کو تم خود مانتے ہو، تو پھر ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز کیسے؟ سعودی عرب سے ترجمہ لا کر اس کی شرح پڑھنا جائز کیسے؟ اور مولوی سرفراز دکھروی پر میں حیران ہوں، جو اس وقت دیوبندیوں کا امام سنت ہے، بھی مر گیا ہے، اس نے اپنی کتاب سیمہ موتا میں لکھا کہ جناب ابن تیمیہ صاحب نے وسیلے کا انکار کیا، اور وسیلہ ایک عقیدے کا مسئلہ تھا، اور اس پر انکار نہیں کیا بلکہ ماننے والوں کو مشرک کہا، لیکن دیوبندی ریال کو پکڑنے میں اتنے نرم ہو گئے کہنے لگے پھر بھی یہ شیخ الاسلام صاحب کی ذاتی رائے ہے. کیا کہہ کر اس کو بچا لیا کہ یہ شیخ الاسلام کی ذاتی رائے ہے. میں کہتا ہوں مولانا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا، میں جذبات میں نہیں امت کے درد میں عرض کرتا ہوں، ایک شخص جس نے 700 سال سے جو مسلمان اور صحابہ کا عقیدہ تھا اس کو کفر کہا، وسیلے کے عقیدے کو ماننے والوں کو مشرک کہا، صرف اسی بات سے وہ بچ جائے گا ان کی ذاتی رائے تھی یا شریف فتویٰ بھی اس پر کچھ آئے گا؟
صرف ریال کے لیے ظلم نہیں ہے، یہ دیوبندیوں کی دغلا پالیسی نہیں ہے کہ صاف طور پر انہوں نے کہا کہ جناب ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اس کو رحمہ اللہ کہتے ہیں دیوبندی، رحمہ اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ اللہ، یہ ان کی ذاتی رائے تھی. میں نے کہا توسل کے تو علماء دیوبند خود قائل ہیں، فتاوی دیوبند اٹھا کر دیکھ لیجئے، ساری تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی اب بوادر النوادر دیکھ لیجئے، ان کا فتاوی امداد الفتاوی دیکھ لیجئے، گنگوہی صاحب کا فتاوی فتاوی رشیدیہ دیکھ لیجئے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کبھی انبیاء کو، گنگوہی صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے شیخ گنگوہی نے، کہ انبیاء کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا، اس میں امت کا کبھی اختلاف نہیں رہا، کبھی اختلاف نہیں رہا. میں پوچھتا ہوں علماء دیوبند کو اس پلیٹ فارم سے مخاطب کر کے کہ آپ کے نزدیک بھی ہماری طرح توسل جائز ہے، تو جائز کو جو حرام کہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو اس کو شرک کہے تو شرک اس کی طرف لوٹے گا. حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ کافر نہ ہو، مشرک نہ ہو، اس کو مشرک کہا جائے تو شرک لوٹے گا. پتا چلا میں دیوبندیوں سے مخاطب ہوں یہاں پر، میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ حضرات بتائیے، جو آپ بڑے منصف مزاج بنتے ہیں، ابن تیمیہ نے توسل کے مسئلے پر، زیارت قبر مصطفیٰ کے مسئلے پر پوری امت کو کافر و مشرک کہا، یہ شرک اس کی طرف لوٹا کہ نہیں لوٹا؟ اگر نہیں لوٹا تو یہ امت کے اصول کو کیا کہو گے؟ اگر لوٹ گیا تو صرف ریال کے چکر میں تم نے اپنے سارے مولویوں کو مشرک بھی بنا دیا، اور یہ کہہ دیا یہ شیخ الاسلام کی، یہ شیخ الاسلام کی ذاتی رائے تھی. میں نے کہا یہ تم درباری ملا تو بکواس کر سکتے ہو، لیکن نہ ہم اپنے لیے نہ اپنے بزرگوں کے لیے شرک کا فتویٰ برداشت کر سکتے ہیں. ابن تیمیہ گمراہ، گمراہ بددین اور انتہائی درجے کا عقیدے میں خبیث تھا، اور وہ بدعتی تھا، اسے کوئی قرآن سمجھ میں نہیں آیا، اسے شیخ الاسلام کہنا بھی حرام ہے، بقول علامہ زکریا سہارنپوری صاحب کے. تو یہ میں آپ کے سامنے کھل کر اصول بیان کر رہا ہوں، اس میں آپ دیکھیے. اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں یہاں پر، بولنے کے لیے حوالے بہت ہے، یہ تسلسل آگے چلے گا. اس اعتبار سے میں صرف یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کے تراجم میں جس طرح کہ ابھی تو میں تفسیر پر بات کر رہا ہوں، لیکن ایک بات چند منٹوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ بھی اگر بندہ کرتا ہے نا، مثال کے طور پر کوئی اپنے باپ کو خط لکھتا ہے نا، تو اس کو للو کہہ کر خطاب نہیں کرتا. آپ نے دوست کو للو کہہ دے تو بات الگ ہے، وہ خوش ہو جائے گا، یار یہ تو میرا بڑا مسخرہ دوست ہے. اگر باپ کو بھابھی ہو تمہارے سے باپ کو للو کہا جاتا ہے؟ یہ پوچھئے ان سے. باپ کو بھی بندہ خط لکھتا ہے تو ادب و آداب سے لکھتا ہے، اس لیے کہ تعظیم، اعتماد، تکریم مخاطب کے درجے کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو ترجمہ قرآن کے اندر مخاطب ذات کو دیکھ کر الفاظ کے انتخاب کیا جاتا ہے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ مخاطب ذات کو دیکھ کر انتخاب کیا جاتا ہے، اور ایسے کلمات جو اس ذات کے شائن شان ہے اس کو مخاطب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن میں بیک وقت لفظ حضور کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی وہ انداز، آگے اصول تفسیر آئے گی، کبھی وہ انداز، کبھی وہ کلمہ، کبھی وہ بات حضور ہی کے لیے ہوتی ہے، امت کے لیے نہیں ہوتی. لیکن کبھی وہ ہوتا ہے کہ بات تو حضور سے کی جا رہی ہے لیکن مراد حضور نہیں ہوتے، مراد امت ہوتی ہے، امت کو سنانا ہوتا ہے. یہ ترجمہ قرآن کے وہ تمام اصول ہے جن کو ضابطے کے طور پر رکھا جاتا ہے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، پہلے اس بات کو حل کر لیا جائے، عصمت کیا ہے، توحید کیا ہے، الہ کیا ہے، عبادت کیا ہے، تعظیم کیا ہے، غیب کیا ہے، ان کو کلیئر کر لیا جائے، اور ان کا درجہ اور مقام کیا ہے، تاکہ بات بالکل مکمل طور پر واضح ہو جائے. اگر نبی کی تعریف کر لی جائے تو نبی کی تعریف میں یہ لوازمات آتے ہیں کہ نبی سے نہ صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے نہ کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے. بولیے، نبی سے نہ صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے نہ کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا ہے. عصمت انبیاء کے لیے ضروری ہے. میں نے کہا شیعہ تو اتنے بڑے کہ انہوں نے اماموں کے لیے مانا، اور وہابی ایسے پھرے کہ نبی کے لیے نہیں مانتے. کہتے ضرور ہیں انبیاء معصوم، انبیاء معصوم، لیکن اب میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، صغیرہ کبیرہ ہر ایک سے، ان سے گناہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ گناہ اس سے ہوتا ہے کہ جو رب کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود مجسمہ ہے رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کے جلوہ گر ہوئے ہیں، ان سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح میرے دوستو سنیے دوسری بات، جب نبی کا تصور آئے گا تو شرائط آئیں گے سارے. حضور کا مرتبہ اور مقام ایسا ہے کہ جو حضور کے قرب میں آتا ہے تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. سیدنا عمر وہ ہیں جو پوری زندگی اپنی شرک میں گزاری، انہوں نے کفر و شرک گدے میں گزاری،
لیکن جب رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے تو اب شیطان ان کے سائے سے بھاگتا تھا. توجہ ہے, شیطان ان کے سائے سے بھاگتا تھا. یہ بات آپ نے کوئی 2000-5000 دفعہ تو سنی ہوگی حضرت عمر کے بارے میں اپنی زندگی میں, ٹھیک ہے. یہ میرے ہاتھ میں جماعت اسلامی کا بانی مودودی, اس کا ترجمہ قرآن ہے. اب آپ دیکھیے, یہ وہ لوگ ہیں جو بدعتی ہیں. کون ہے جی؟ بدعتی ہیں, اس لیے انہیں فہم قرآن نہیں آیا. اور جماعت اسلامی کا بانی, منور حسن کا مانوی باپ, محنتی کا رشتے میں خالو, یہ اس کا ترجمہ ہے. دیکھیے, اگر اللہ کے رسول کی عزت آپ کے دل میں ہے تو یہ آپ دیکھیے گا کس کے بخشے میں آپ ووٹ ڈال رہے ہیں اور کس کو مخاطب کر رہے ہیں اور کس کو اپنے لیے متعین کر رہے ہیں. اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ اب ذرا سنیے. یہاں پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انبیاء کے لیے, وقت میرا ختم ہوا ورنہ اس پر میں اور دلچسپ واقعات پیش کرتا عصمت کے حوالے سے, کہ عصمت انبیاء کے لیے لازم اور واجب ہے. ان سے نہ گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے نہ صغیرہ سرزد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. قرآن مجید میں کچھ کلمات ایسے ہیں جو حضور کے سامنے آتے, لیکن اس کا ترجمہ اگر حضور کی طرف کرا جائے تو یہ سارے عقیدے دھرام سے گر جائیں گے. تو اس وقت پھر ضرورت پڑتی ہے کہ قرآن کے ان اصول کو سمجھنے کے لیے بندہ پیچھے جائے, صحابہ کو دیکھے, عقیدے کو دیکھے, اصول کو دیکھے, پھر آ کر ان 15 علوم کے ساتھ اس کو دیکھے اور اس چیز کو آگے لے کر چلے. اور اگر وہ ترجمہ کسی کی کتاب میں نظر آ جائے, مستند بزرگ کی کتاب میں, تو اس کو لے اور اپنی رائے سے ترجمہ نہ ٹھوکے. تو اب دیکھیے تفسیر قرآن کے اندر جو آپ کو روکتے کہ اسرار احمد کے ترجمے سے رکھے, ذاکر نائک کے ترجمے سے رکھے, جو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ مودودی کے ترجمے سے رکھے. ہمارا آپ کچھ نہیں لے جاتے, لیکن آپ کے ایمان کی پرواہ کے تحت ہم کہتے ہیں. میرے سامنے مودودی کا ترجمہ قرآن ہے اور اس کی سورۃ الانعام ہے اور آیت نمبر 68 ہے, آیت نمبر 8 ہے. میں نے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ انبیاء سے نہ گناہ ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین ان پر رحمت کی ایسی بارش کرتا ہے کہ ان کے قرب جوار میں جو چیز ہوتی ہے وہ بھی شیطان کے مکر سے محفوظ ہو جاتی ہے. اب قرآن کریم ذکر کرتا ہے اس بات کو کہ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین, کہ وہ اما ينسينك الشیطان فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. اس کا ترجمہ علماء اہل سنت نے یہ کیا کہ اے سننے والے مخاطب, کیا ترجمہ کیا؟ اے سننے والے, ينسينك, اس کا معنی تو یہ جو تجھے بھلا دے. اور حضور سے خطاب ہو رہا ہے, خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ آیت حضور پہ اتر رہی ہے نا, تو کاف کا جملہ بتا رہا ہے کہ بظاہر یہ خطاب حضور سے ہے, لیکن جب علماء اس ترجمے پر پہنچتے ہیں تو قلم کو روکتے ہیں کہ اگر اس کا لفظی معنی یہ بنے گا کہ حضور وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَان, شیطان تجھے بھلا دے, تو قلم روکتے ہیں. فرمائیے کیسے ہو سکتا ہے حضور کے لیے, حضور کے لیے کیسے, حضور کے قدموں میں بیٹھے فاروق اعظم کو نہیں بلا سکتا, یہ کیسے ہو سکتا؟ حضرت غوث اعظم کے قریب شیطان نہیں آ سکتا؟ غوث اعظم نے ابلیس, اصل ابلیس شیطان کو دوڑا دیا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو قلم روکتے ہیں, تو پھر غور کرتے ہیں پیچھے کی آیتوں پر اور آگے پیچھے جاتے عصمت کے عقیدے کے. ہاں کہتے ہیں, ہاں بات تو حضور سے لیکن مخاطب قوم ہے, سنانا قوم کو ہے. تو اب یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں ہمارے علماء کہ اے مخاطب, اگر تجھے شیطان بھلا دے اور پھر تجھے رب یاد آ جائے تو پھر تو ظالموں کی نشستوں میں نہ بیٹھا کر, ٹھیک ہے. یہ کس کا مرادی مانا, لیکن مودودی نے یہاں پر جو ترجمہ کیا وہ ذرا دیکھیے آپ. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلا دے, حضور کی طرف مخاطب کیا اس نے, یہ دیکھیے, اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلا دے, اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلا دے یا بھول میں ڈال دے, تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. کنز الایمان میں سورہ زمر نکالنا آپ نے دیکھا, یعنی معاذ اللہ یہاں پر ينسينك کا جو کاف ہے نا مخاطب, اس کو حضور کی طرف منسوب کر دیا. اس ظالم کو یہ سوچنا چاہیے تھا اور اس کی جماعت پوری دہری جماعت کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کسی عام شخصیت کے بارے میں کھڑے ہو, عام شخصیت کے بارے میں اٹھاؤ اس کو قرآن شریف پر کرو, عام شخصیت کے بارے میں ہو تو کاف کا خطاب ہو سکتا ہے, توجہ میری طرف رکھیے گا. لیکن یہاں پر کاف کا خطاب حضور کے لیے ترجمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ تفسیر کے اندر تمام تراجم تمام آیات کو لایا جاتا ہے, یہ ہے ترجمے کی غلطی. مودودی کو ترجمے میں بھی غلطی لگی ہے, جس سے اس نے حضور کی بھی توہین کی اللہ کی بھی توہین کی, جسے اللہ مذاق کرتا ہے, اور اس کو مفہوم میں بھی غلطی لگی ہے. تو
یہ تو دونوں طرف سے لنگڑا ہو کر جہنم میں گرا ہے. ایک تو ہے کہ ترجمہ صحیح ہو اور سمجھانے میں غلطی لگ جائے, ترجمہ صحیح کر جائے اور سمجھنے میں غلطی لگ جائے, اور یہاں تو یہ کہ ترجمہ بھی غلط ہے, ترجمہ بھی غلط ہے اور سمجھانا بھی غلط ہے. اور معاذ اللہ یہاں پر یہ ترجمہ کر دیا علیہ باللہ کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شیطان بھلا دے. پڑھیے لا حول ولا قوت الا اللہ. یہ سعودی عرب سے چھپا ہوا قرآن میرے سامنے ہے جو یہ ہر حاجی کو زبردستی اس کے گلے میں پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فلانا ڈھمکانا جس نے بھی ترجمہ کیا ہے, میں اس کی طرف نہیں جاتا, وقت میرے پاس بہت کم رہ گیا ہے, لیکن اس کا میں سورہ انعام کی یہی آیت, سورۃ الانعام کی یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی 68, اس کا ترجمہ نجدیوں نے کیا ہے جو ہر ایک کو زبردستی پہنایا جاتا ہے حج میں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اب اس کا ترجمہ کرتا ہے, اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے, بولے لا حول ولا قوت الا اللہ, اور آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مات بیٹھا کرے. یہ محمد جوناگڑی جو پکا غیر مقلد اور وابی تھا اس کا ترجمہ ہے, جس کو سعودی عرب کروڑوں کھربوں روپے میں کھربوں تعداد میں چھاپ کر بیچ رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں میں نے سعودیہ سے قرآن لایا ہے. کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن سعودیہ سے تو آیا لیکن مدینے کی خوشبو اس میں نہیں آئی ہے, اس ترجمے کے اندر مدینے کی خوشبو. یہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ ترجمہ کرنا کہ نبی کے لیے عصمت متقین اور یقینی ہے. شیطان حضور کو بھلا دے معاذ اللہ, اس میں دیکھیں واضح طور پر یہ ترجمہ کی. ایک بات میں اس سے خطرناک آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں, اس پر ہم کل مزید بحث کریں گے. وہ قرآن نے یہاں پر ذکر کیا سورہ زمر ہے اور آیت نمبر 65 ہے, آیت نمبر 65. قرآن کریم کہتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. سورہ زمر, اس کا ترجمہ یہ نجدی کر رہا ہے سعودی, یہ ترجمہ کرتا ہے کہ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کی طرف ہم نے وحی کی, اور اگر تو نے شرک کیا. ترجمہ دیکھ رہے ہیں آپ, حضور کو کہا جا رہا ہے اگر تو نے شرک کیا, ممکن مان رہا ہے, اگر تو نے شرک کیا تو بے شک تیرا عمل ضائع ہو جائے گا, تیرا عمل. اور اللہ رب العالمین کیا ذکر فرماتا ہے, نون والقلم وما یسطرون وان لک لاجرا غیر ممنون. قرآن کہتا حبیب آپ کو تو بے حد بے حساب اجر و انعام مل رہا ہے. یہ سورت نون کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا, اور اس نے قرآن کا ترجمہ کیا. آپ دیکھیں یہ اردو پوری جا کر ٹکرا رہی ہے نجدیوں او سعودیوں, چڑنا نہیں, یا تو سورہ قلم کی اس آیت کو مان لو یا اپنے نجدی مولوی کے ترجمے کو مان لو. تمہارا یہ ترجمہ جا کر بالکل ٹکرا رہا ہے قرآن کے ساتھ, کسی تفسیر کے ساتھ نہیں, قرآن کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. یہاں پر تم کہہ رہے ہو کہ خدا نے کہا کہ اے نبی اگر تو نے شرک کیا تیرے عمل کو ہم ضائع کریں گے, اور یہ بات مشرق کافی کہا کرتے تھے, تو اللہ رب العالمین نے سورہ قلم میں کہا کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, کہ حبیب ہم نے آپ کے لیے بے حد و بے حساب و کتاب جو تعداد حساب میں نہیں آ سکتا ایسا اجر ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے. اب آئیے عاشقوں کے امام امام احمد رضا اس جگہ پر آ کر ترجمہ کیا کرتے ہیں, ذرا دیکھ. اور حضرت بریلوی کنز الایمان نے اسی جگہ پر ترجمہ کرتے ہیں سورہ زمر کا, فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اعلی ترجمہ کرتے ہیں اے سننے والے, یعنی اشرکت وہاں پر بھی تھا ینسینک, اور یہ اشرکت دونوں جگہ پر مخاطب ہے, وہاں پر بھی مخاطب یہاں پر بھی مخاطب. ان جاہلوں نے ذرا بھی اتنی زحمت گوار نہیں کی کہ یہ ترجمہ کر کس کے لیے رہے ہیں, کسی ملا کے لیے کر رہے ہیں, سید عالم کے لیے کر رہے ہیں. سید عالم کے لیے اگر کر رہے ہیں تو تفسیر تو دیکھیں کہ اس کو مفسرین نے کن معنوں میں لیا ہے, کیا مودودی اور یہ محمد جوناگڑی اور یہ سعودی نجدی کے دنیا میں پہلی دفعہ ترجمہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اس سے پہلے کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی, کہ صحابہ نے ان آیت کو نہیں سمجھا, کہ صحابہ نے اس کا ترجمہ اپنی زبان میں نہیں کیا, کہ تابعین نے نہیں کیا, کہ غوث اعظم نے نہیں کیا, کہ مفسرین نے نہیں کیا, کیا ہزار سال 1400 سال سے یہ آیت قرآن کے اندر نہیں ہے, کیا اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا رہا ہے, ہر زبان میں اولیاء صحابہ تابعین نے اس کا ترجمہ نہیں کیا کیا تو جاہل کی اولادوں لوٹ کر ان کی کتابوں کو تو دیکھتے کہ انہوں نے اس حساس مقام پر کیا لکھا ہے. یہ قرآن کا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے
جہاں پر بچانے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ جو ملا سہارنپوری لے گئے وہ وہب الہی ہوتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے چن کر خیر کی طرف لے جاتا ہے. یہ ہے وہ نقطہ جو امام احمد رضا کو ملا ہے 15 علوم کے ساتھ. اب اعلی حضرت یہاں پر لکھتے ہیں کہ لئن اشرکتا، جس کا ترجمہ اس نے کیا کہ اگر آپ شرک کر جائیں، یہی معنی معاذ اللہ مودودی نے بھی بکواس کی ہے. مودودی نے بھی اس کا لئن اشرکتا کا ترجمہ جو کیا ہے وہ یہ کیا، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے. میں نے کہا رسول اللہ تو شرک نہیں کر سکتے، لیکن مودودی اور جماعت اسلامی والے تم کافر ہو کر تمہارے عمل تو ضائع ہو گئے. تمہارے لیے تو یہ ہے کہ تمہارے عمل ضائع ہو گئے. امام احمد رضا فاضل بریلوی نے دیانت کا حق ادا کیا ہے، جہاں پر نبوت کا منصب آیا وہاں عصمت کی قواعد کو سامنے رکھا، شرائط کو سامنے رکھا، رسول اللہ کی عظمت کو سامنے رکھا، شرک کی پلیتی کو سامنے رکھا، اور نبی پاک کی نبوت کی نفاست کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کر ڈالا. اور ارشاد فرماتا لئن اشرکتا، فرمایا حضور آپ نہیں، جو بھی قرآن سننے والا ہے وہ. اے سننے والے اگر تو نے اللہ کا شریک کیا، اے قرآن کو سننے والے اگر تو نے اللہ کا شریک کیا، تو ضرور تیرا سب کا سب عمل اکارت اور ضائع ہو جائے گا. یہ ہے وہ فرق جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، تفسیر قرآن کی ضرورت کے اعتبار سے، معاملات کی ضرورت کے اعتبار سے. حضرت گرامی ایسی ایک نہیں درجنوں باقی، جس طرح مودودی نے پہلے گپ ماری ہے، اللہ مذاق کرتا ہے، مذاق کرنا بے وقوفوں کا کام ہوتا ہے. جس طرح ایک جگہ ترجمہ کیا کہ اللہ مکر کرتا ہے، اس نے ترجمہ کیا اللہ مکر کرتا ہے. اگر اسی کو کہہ دیا جائے کہ مولوی صاحب آپ بڑے مکار ہیں اور مکر کرتے ہیں، تو ساری جماعت اسلامی اس پر ٹوٹ پڑے گی. لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، تو ایک دفعہ لعنت ضرور بھیجیے گا کہ اس نے اپنے لیے کسی اور کے لیے تو صرف اس کو جائز نہ رکھا، لیکن اللہ رب العالمین کے ترجمہ کیا اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے. پڑھیے لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ وہ شرعی حقیقی فلسفہ ہے. ہمیں پتا ہے حالات کیا چل رہے ہیں اور حالات کے نزاکت کیا ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کے میٹر تیزی میں گزر رہا ہے، اس کے اندر ہم اپنی زندگی کا کیا حصہ ملا سکتے ہیں. اس لیے اوٹ پٹانگ بات کی بجائے میں آپ کو حقانیت کے معیار کی طرف لے گیا. اور ابھی جو میں نے اس پر مطالعہ 3-4 دن میں جمع کیا ہے، ابھی میں نے اس کا ایک حصہ بھی آپ کے سامنے پیش نہیں کیا. ابھی تو میں نے صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انشاءاللہ 10 سے 12 حوالے آپ کے سامنے پڑھنے ہیں کہ قرآن صرف لغت سے سمجھ میں نہیں آئے گا، اور قرآن صرف جناب جو ہے وہ ان 15 علوم سے سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اولیاء کے دامن سے تمسک نہ کیا جائے. آج میں نے صرف ابتدائی طور پر حوالہ پڑھا ہے مولوی سہارنپوری زکریا کا، اس حوالے کے اعتبار سے وقت میں نے کچھ آپ کا زیادہ لیا، لیکن وہ قیمتی حوالے یہ تھے تاکہ اس درس کے اندر یہ مکمل طور پر آ جائے. اور آج ضرورت اور اہمیت، اور آج کے اور بالخصوص رمضان کے اندر جو ہماری امت پاگلوں کی طرح بھاگتی ہے، یہاں درس قرآن ہو رہا ہے، وہاں درس قرآن ہو رہا ہے، وہاں درس قرآن ہو رہا ہے، تو کم سے کم ان کو اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ درس قرآن میں قرآن کو سمجھانے والے لوگوں کے شرائط کیا ہوتے ہیں، قرآن کے سمجھنے والے کے شرائط کیا ہوتے ہیں، قرآن کے بیان کرنے والے شرائط کیا ہوتے ہیں. میں قرآن کے ترجمے کی طرف نہیں جا رہا، میں صرف اس کے لیے آپ کے سامنے اصول مہیا کر رہا ہوں. انشاءاللہ کل کا درس اور اس کے بعد کا درس اور اس کے بعد کا درس جو رہا، تو انشاءاللہ اس میں صرف ہم ان اصولوں کو بیان کریں گے. اور میں آپ سے یہ کہوں گا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پر بہت برکتیں آپ کو مل جائیں گی، آسمان زمین قلابے بھر جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں، ہم گناہگار لوگ ہیں بھائی. لیکن یہ کہ بزرگوں کے قیمتی نکات آپ کے لیے چن کر لائے ہیں، ذوق لگے تو آنا، لیکن ہم نے اپنی دکان تو لگائی ہوئی اور آواز دے دی ہے، اپنی زندگی کا فریضہ ہم ادا کر رہے ہیں. اور ہمیں خوش آمد دے کر بلانے کی عادت نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ بہت اہم چیز ہے. یہ ہر سنی کو نظریات کے اعتبار سے سمجھنا، بنیاد کو سمجھنا، اپنے بچوں کو سمجھانا یہ ضروری ہے. اور دوراجی محلے والوں، یہ سب سے پہلے تم میرے مخاطب ہو، تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے میں نے یہ بات کی ہے. ذوق ہو تو سنو، نہ ہو تو الحمدللہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے، ہم مصلی کا حق ادا کر رہے ہیں، ممبر کا حق ادا کر رہے ہیں، مسجد کا حق ادا کر رہے ہیں، اور ہمارے مخاطب سب سے پہلے آپ ہی ہو. اور الحمدللہ یہاں پر ہمارے بزرگ دوراجی کے بزرگ بھی موجود ہیں، جن کو دیکھ کر ہمیں مزید ہمت ہوتی ہے، اور ان کی روحیں بھی الحمدللہ موجود ہیں جو ہمارے دروس میں ہوا کرتے تھے، یا جنہوں نے اس مسجد کو رکھا اس لیے تھا کہ یہاں پر امام احمد رضا اور صحیح عقیدے کی وضاحت اور توضیح ہو. یقیناً ان کی روحیں آج اس سے محظوظ ضرور ہو رہی ہے. میں کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میں نے انا کے لیے گفتگو نہیں کی ہے، اس سے مقصد میری تحقیق کو بتانا، اپنی بڑائی بتانا، اپنی چودراہٹ بتانا یہ نہیں ہے. مقصد صرف یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، جتنا ہم اپنے عقیدے کو سیکیور کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، اچھے نظریے عقیدے کو، یہ صحیح ہے کہ یہ بد مذہب ہے، لیکن مزہ تب ہے جب دلیل کے ساتھ کہیں یہ بد مذہب ہے. تو میں صرف اس حوالے سے یہ محنت کر کے آپ کی خدمت میں یہ چند حوالے میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. کل انشاءاللہ چند اور حوالے اسی موضوع کے حوالے سے پیش کیے جائیں گے کہ ترجمے میں کن چیزوں کا احتیاط رکھنا ضروری ہے اور کن چیزوں کی پاسداری رکھنا ضروری ہے. دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے جو باتیں کی گئی ہیں اس میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور مولا کریم ہمیں قرآن کریم کا ایک پاکیزہ اصول عطا فرمائے. ابھی تو میں عشقی تفسیر کی طرف نہیں گیا. آپ نے دیکھا وہ عنوان میں نے ایک نقطہ ایک بھی لکھا تھا، بچوں کو لکھایا تھا میں نے کہ حبی و عشقی تفاسیر کے نمونے پیش کیے جائیں گے. ابھی تو میں اصولی بات کر رہا ہوں، ابھی تو میں اس کے درمیان میں عشقی نقطے آتے رہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کل اگر میں اس موڑ پر آیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بشریت و نورانیت کے عشقی نکات جو حضرت صوفیہ نے چھپا چھپا کر اپنی کتابوں میں رکھے ہیں وہ انشاءاللہ میں نے آج بھی اور کل بھی ان کی کتابوں سے کچھ چنے ہیں، وہ انشاءاللہ علم کے اس دسترخوان پہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ رب العالمین اسے اور میری اور آپ کی مغفرت کے لیے ذریعہ نجات بنائے. مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ آپ صبح ڈیوٹی پر بھی جاتے ہیں، معاملات بھی ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کی برکت سے اللہ آپ کے علم میں اور آپ کے تنگ وقت میں دنیا و آخرت کا زیادہ نفع مجھے اور آپ کو عطا کرے. یہ دن پھر کہاں آتے ہیں جناب، کمائی اور ستھرائی اور تمام معاملات چلتے رہتے ہیں، یہ ایک ذوق لگا رہتا ہے کہ بندہ قرآن کو سنتا اور سناتا ہے. اللہ رب العالمین یہی ذوق ہم میں اور ہمارے بچوں میں منتقل فرمائی. آئیے قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر پڑھتے ہیں اور اس پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کل کے لیے، اور پھر انشاءاللہ بات کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان کرم سے خیرات لینے کی کامل نیت سے کل تک کے لیے ہم منتقل کرتے ہیں. سر کی آنکھوں کو بند کر کے گنبد خضرا کا کامل تصور کر لیجئے، اس ذات بابرکات کا تصور کر لیجئے کہ جو وہ کلام بھی سماعت فرماتے ہیں جس میں آواز نہیں ہوتی ہے، وہ کلام بھی سماعت فرماتے ہیں جس میں لفظ نہیں ہوتا، اور ان کلام کو بھی سماعت فرماتے ہیں کہ جو محمل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے وسعت و فسط سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت فرمائی ہے. اپنی تمام قلبی حاجات کو حاضر کر لیجیے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یا تو سر مقدس کی طرف اپنی توجہ کو لے جائیے. استوانہ ابو اللبابہ وہ مبارک جگہ پر ریاض الجنہ میں یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین شریفین کی سبز جالیوں کے سامنے آئے. ہم جیسے چہرے مواجہ شریف کے سامنے کیسے جائیں؟ قدمین شریفین کے قریب آ کر سید عالم کے نام کی برکت اور بلندی کو بیان کیجئے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دونوں عالم میں بزرگی عطا فرمائی ہے، اور یک زبان ہو کر حضور کی تعریف کی نیت کریں کہ اللہ نے یہ مرتبہ حضور کو عطا فرمایا ہے. اور اس نیت سے جب حضور کی تعریف کی جاتی ہے تو انوار و تجلیات اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. مل کر پڑھ لیجئے، محمد سید الکونین وساقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا واغفر لنا شیدہا واغفر لقارئہا سألتک الخیر یا ذا الجود والکرام مولایا دامن رحمت کو اپنے کشادہ کر دیجیے خیرات کے دامن کو، اور مل کر پڑھ لیجیے، نعمت بانٹتا جی سمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دا گیا ساتھ ہی
منشی رحمت کا قلم دان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مان جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمت باغ
وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔